اولین اور آخرین کو جمع کرے گا تو ہر ایک مکار غدار کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جاوے گا اور کہا جاوے گا کہ یہ فلاں اس سے فلاں کی مکاری ہے, انسان کی ایجاد معلوم ہے وغیرہ. اس لیے جو کا سنت ہے آپ ان کو معلوم کریں اور ان پر پوچھتے ہیں احتجاج کا زمانہ آئے میں ایک جگہ مخصوص چند میں مصروف رہیں, وہیں سوئیں بیٹھے بشری تو وہاں سے نیت کر کے نکلنے سے پہلے پہلے عدل کے بعد مغرب سے پہلے نکلنے کے ساتھ پہلا ہونے کے بعد ان جگہ سے اتنی زیادہ خصوصیت در خصوصیت اپنی بچے میں گناہ ہوں گے اور بھی زیادہ ہونا جو ہے وہ بھی کی بات ہے.
مزدورات بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. اس سلسلے میں میرے برخوردار نے ایک رسالہ مرتب کیا تھا کئی سال پہلے, وہ آپ حضرات میں جو بھی اعتکاف کریں, یہاں تو ہم تقریباً مسائل سے ضروری سے آگاہ کر دیتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کسی شخص کو ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیں اور گھر سے وہ رسالہ لے لیں, کچھ مقدار میں ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ باتیں تھیں توجہ دلانے کے لائق. اسی طرح سے روزہ رکھنے کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. اس کے سلسلے میں آپ کو کچھ مضمون سنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. آج میں نے استخارہ کیا تو دل میں یہ آیا کہ اب اس کے بعد آج آپ حضرات جمع ہوئے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات مصروفیت کی وجہ سے آ سکیں یا نہ آ سکیں. ویسے سلسلہ شام کو بھی درس کا رہتا ہے, رمضان بھر فضائل رمضان میں سے مضامین اور اسی کی مناسبت سے بیچ میں اور بھی بہت سے مضامین نصیحتوں کے وصیتوں کے عبرت کے یہ بھی بیان ہوتے رہتے ہیں. آپ حضرات کو وقت ہوا کریں تو ضرور بیٹھ جایا کریں کہ انشاءاللہ نفع سے خالی بات نہ ہو, اور بھی کوئی نفع آپ نہ اٹھائیں گے تو اتنا نفع تو آپ کو ہوگا کہ اتنی دیر آپ گناہوں سے بچے رہیں گے. تو بیان ہوں گے اس درمیان میں اللہ پاک جو بھی کچھ چاہیں گے انشاءاللہ بھلائی کی باتیں آپ کے بوجھ گزار ہوتی رہیں گی. اس میں یہ ہے کہ روزہ جو ہے اس کو خراب نہ کریں, غیبتوں سے بہت بچیں, بد نگاہی سے بچیں, اور اسی طرح سے کانوں کو بھی بچائیں, ہر عضو کو گناہ سے بچائیں. جہاں تک بھی آپ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں گے آپ کا روزہ اتنا ہی زیادہ پاکیزہ ہوگا, جہاں تک ملوث کر دیں گے اتنا ہی روزہ خراب ہو جائے گا. بلکہ روزہ جو ہے بعض حدیثیں آئی ہیں انشاءاللہ سناؤں گا کہ صرف اس میں بھوکا پیاسا رہنا ہے اجر و ثواب کی چھٹی. اس لیے اپنے روزے کو کہ اللہ پاک کے لیے بھوکے پیاسے بھی رہیں اور خراب نہ کریں اہتمام کریں. دوسرے ایک توجہ یہ دلانی ہے 29 تاریخ کو اگر وقت سے چاند نظر آ گیا اور اعلان ہو گیا چاند نظر آ جائے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں, یا حکومت کی طرف سے مناسب وقت تک اعلان ہو جائے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, لیکن اگر چاند کے اعلان میں تاخیر ہوئی تو رات 11 بجے تک بھی اگر اعلان ہو گیا چاند کا تو ہم چند منٹ انتظار کر کے پھر نماز تراویح پڑھ لیں گے. اس لیے جن حضرات کو بھی یہاں تراویح پڑھنی ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھیں اور اس کے بعد انتظار میں رہیں. سمجھ گئے ہوں گے امید ہے بات کو. دعا یہ کریں اللہ پاک کا کرم ہو کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے, وقت سے ہی چاند دکھ جائے تو سب سے اچھا ہے, اور یہ حکومت کو اعلان کرنا ہو تو وہ بھی وقت سے کر دے, ہاں یا نہ میں جو بھی ہو تو دل ایک طرف ہو جائے, اور عبادت میں جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے انہماک رکھیں. باقی مضمون انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے. اللہ کا نام لے کر اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون اس سلسلے میں آپ حضرات کو سناتا ہوں. تفصیل کی ضرورت سمجھوں گا تو بیچ میں کہہ دوں گا, ورنہ وقت تو بہت مختصر رہ گیا ہے, آدھے گھنٹے کے قریب تو وقت جلدی سے نکل جائے گا. کچھ سن لیجیے. اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں میری والدہ آج تشریف لائی ہیں، میں بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت عطا فرمائے اور اللہ پاک دین پر پوری طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی کدورتوں کو دھو دے اور ان کا کرم ہو جائے کہ اللہ پاک ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیں اور آپ کی ایک ایک ادا اور سنت پر عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. اب اس کے بعد مضمون سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. ارشاد فرماتے ہیں، بہت سی باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑو، بس جتنی بات معلوم ہے اس پر ہی عمل ہو جائے تو یہ بڑے کام کی بات ہے. ہماری عبادات و طاعات بھی کچھ رسم صورت کی ہو کر رہ گئی ہیں، اس کی حقیقت اور اہمیت جیسی ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اس لیے پہلے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ، جب آپ نے توفیق دی ہے تو آپ ہی ان عبادات کی اہمیت، برکات اور تجلیات سب عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں طاعات اور عبادات کا صلہ میں دوں گا. خدا معلوم ان کی مشیت میں کیا کیا صلے ہیں جو وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے. دیکھیے اس طرح یہ کتنا محتم بشان مہینہ ہے، اور جب کوئی محترم اور مکرم مہمان آتا ہے تو ہم لوگ بہت کچھ تیاریاں کرتے ہیں. اس لیے رمضان المبارک کے لیے ہم کو خوب تیاری پہلے سے کرنی چاہیے. دفاتن کوئی پروگرام بنانا مشکل ہوتا ہے. مبارک میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ کلام پاک میں ہے کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا چیز ہے، ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے. کہاں پاؤ گے ہزار مہینے جہاں خیر ہی خیر ہو. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر انعام عظیم ہے. رمضان شریف کے مہینے کا ہر دن تو شب قدر کے انتظار ہی میں ہے. ہر شب شب قدر گر قدر بدانی، اور اس انتظار میں اور اس کے اہتمام میں وہی ثواب ہر روز ملے گا جو شب قدر میں ہے. اگر شب قدر 27 رمضان کو ہے تو جو روزہ پہلے رکھا وہ شب قدر ہی کی جانب تو ایک قدم ہے. اسی طرح دوسرا روزہ رکھا، تیسرا رکھا، تو یہ سارے شب قدر سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ جس طرح مسجد میں جانے پر ہر قدم پر ثواب ملتا ہے، اسی طرح پہلے روزے سے شب قدر تک ہر لمحے پر انشاءاللہ ثواب ملے گا، بشرطیے کہ ہم اس کے حریف ہوں. اب ہم لوگوں کی ایک ایک رات شب قدر ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کرو گے تو ایمان کا حق ادا کرو گے، اور اگر ضابطے کا کام کرو گے تو اگر اللہ میاں کے یہاں بھی ضابطے کا کام ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ تو عظمت اور محبت ہی کا معاملہ ہونا چاہیے. شب قدر کے متعلق یہ بات بھی ہے کہ اس کا وقت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رہتا ہے، اس لیے اس کا ضرور اہتمام رکھنا چاہیے. جس قدر ممکن ہو نوافل، تسبیحات اور دعاؤں میں کچھ اضافہ ہی کر دینا چاہیے. ساری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں، جس قدر تحمل ہو بہت ہے. اللہ پاک نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنے بندوں کو اپنا بنانے کا. اب ہم لوگ بھی اس محبت کا حق ادا کریں اور یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق اللہ میاں سے ہو جائے گا. تہیا کر لیجئے کہ اب ایک پاکیزہ اور محتاط زندگی گزاریں گے. آنکھوں کا غلط انداز نہ ہونے پائے، سماعت میں فضول باتیں نہ آنے پائیں، بیکار باتوں میں مشغول نہ ہوں، اخبار بینی سے زیادہ شغف نہ ہونے پائے. اس کے علاوہ تمام غیر ضروری تعلقات بھی کم کر دو. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ رمضان میں اخبار بھی بند کر دو تو بڑا اچھا ہے. ایسی تقریبات میں بھی شریک نہ ہو جہاں شریعت کے خلاف کام ہو، تو انشاءاللہ پاک و صاف رہیں گے. اور یاد رکھو کہ ناپاکیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا جس قدر بڑا احسان ہے کہ اپنے گناہگار غفلت زدہ بندوں کو پہلے سے ہی متنبہ کر دیا کہ جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو تم اپنے عمر بھر کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کرا لو تاکہ تم اپنے مربی حقیقی سے صحیح اور قوی تعلق تاکہ تم کو اپنے مربی حقیقی سے صحیح اور قوی تعلق پیدا ہو جائے اور اگر تم نے ہماری مغفرت واسعہ اور رحمت کاملہ کی قدر نہ کی تو پھر تمہاری تباہی اور بربادی میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی۔ اب اس اعلان رحمت پر کون ایسا بدنصیب بندہ ہے جو اس کے بعد محروم رہنا چاہے گا؟ اس لیے ہم سب لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں پا رہے ہیں۔ ہم اب تمام جذبات عبدیت کے ساتھ اور قوی ندامت کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات و ادوار اور تجلیات الہیہ سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مدعو فرمایا ہے تاکہ تم مغفرت کے بعد متقی ہو کر اس ماہ میں عبادت کرو۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے چند امور پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ فرماتے جی بھر کر دو دن تین دن چار پانچ دن تمام گناہ اپنے عمر بھر کے جتنے یاد اور تصور میں آ سکیں اور جہاں جہاں نفس اور شیطان سے مغلوب رہے ہو چاہے وہ دل کا گناہ ہو یا آنکھ کا یا زبان کا یا کان کا سب ندامت قلبی کے ساتھ بارگاہ الہی میں پیش کر دو اور کہو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ دل بہکا، زبان بہکی، دماغ بہکا، ہاتھ بہکے، پاؤں بہکے، آنکھیں بہکی، کان بہکے، ناک بہکی، اللہ پاک کے سامنے اپنی ساری روداد رکھو اور کہو یا اللہ ہم کو معاف فرما دیجیے، ہر وہ بات جو قابل معاوضہ ہو معاف فرما دیجیے، دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، حشر میں، گل صراط پر، جہاں جہاں بھی معاوضہ ہو سکتا ہے سب معاف فرما دیجیے۔ اور یا اللہ اب آپ جتنی زندگی آئندہ عطا فرمائیں وہ حیات طیبہ ہو، اعمال صالحہ کے ساتھ ہو، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور قوی فرما دی، آمین کہتے ہو۔ یہ ہمارے حضرت کے جو مضامین ہیں یہ سارے القائی اور الہامی ہیں۔ آپ سن کر ایسا محسوس کر رہے ہوں گے جیسے حضرت ہمارے ابھی بیان کر رہے ہیں، جو اللہ پاک نے چاہا کہلوا دیا ان سے اور رہتی دنیا تک کے لیے فیض کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انشاءاللہ حسب وعدہ الہی ہماری یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اب خبردار اپنی غفلتوں اور کوتاہیوں کو اہمیت نہ دینا، زیادہ تکرار نہ کرنا، مایوس اور نا امید نہ ہونا، جب ان کا وعدہ ہے تو سب انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن ہاں چند گناہ ایسے ہیں جن کی معافی مشکل ہے، مسلمان مشرک تو ہوتا نہیں لیکن کبھی کبھی یہ ممکن ہے پریشان ہو کر عالم اسباب کی کسی قوت کو مؤثر سمجھ لیا ہو، کسی بڑے آدمی کے سامنے اس طرح جھک گئے ہوں جس طرح ایک مومن کو جھکنا نہ چاہیے، تو یا اللہ آپ یہ سب لغزشیں بھی معاف کر دیجیے۔ بس اب مغفرت کا معاملہ ہو گیا، اب ان کی رحمت واسعہ طلب کرو، یعنی پہلے اپنے کو پاک کرانے کی فکر کرو، اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاؤ اور التجا کرو اور سارا سب کچھ جو کچھ بھی کیا دھرا ہے وہ سامنے ان کے رکھ دو۔ دو دن، چار دن، چھ دن، ہفتے بھر اس طرح سے جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ۔ ایک بات یہ فرماتے ہیں، دوسری بات ناقابل معافی یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کھوٹ اور کینہ ہو۔ کینہ رکھنے والے کے متعلق تو یہ بھی ہے کہ ایسا شخص شب قدر کی تجلیات، مغفرت اور قبولیت دعا سے محروم رہے گا۔ عالم تعلقات میں اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب دوست احباب سب پر ایک نظر ڈال لو اور دیکھو کہ ان میں کسی سے دل میں کسی قسم کا کھوٹ کینا اور غصہ تو نہیں ہے. اللہ پاک اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کی مخلوق بھی راضی نہیں ہو جاتی. تو دیکھو اگر تم اس معاملے میں حق بجانب اور دوسرا باطل پر ہے تو اگر تم اللہ پاک سے مغفرت چاہتے ہو تو اس کو معاف کر دو, اور اگر تمہاری زیادتی ہو تو اس سے جا کر معافی مانگ لو. اس میں شرم کی بات نہیں ہے. اگر بالمشافہ یعنی آمنے سامنے ہمت نہ پڑے تو ایک تحریر لکھ کر اس کے پاس بھیج دو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دلوں کو صاف رکھنا چاہیے, ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں اور آپ بھی ہم کو معاف کر دیجیے. اس کے بعد ان سے نہ بدخواہی کرو نہ دل میں انتقام لینے کا خیال کرو. پھر اپنی بیوی بچوں پر بھی نظر ڈال لو کہ ان میں سے کوئی تم سے ناراض تو نہیں, یعنی ان کے ساتھ کوئی بیجا تشدد یا زیادتی تو نہیں ہوئی ہے. اگر ایسا ہے تو ان سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, بلکہ خوش اسلوبی سے ایسا برتاؤ کرو جس سے وہ خوش ہو جائیں. اسی طرح بھائی بہن عزیز و اقارب غرض کسی سے کسی قسم کی بھی رنجش ہے تو تم ان کو معاف کر دو, اس لیے کہ تم بھی آخر اللہ میاں سے معافی چاہتے ہو. اس کے بعد ہے فرمایا کہ لغو اور فضول باتوں سے پرہیز کرو. لغو باتوں کے کرنے سے عبادت کا نور جاتا رہتا ہے. لغو باتیں کیا ہیں؟ جیسے فضول قصے, کسی کا بے فائدہ ذکر, سیاسی امور پر بحث یا خاندان کی باتیں اگر شروع ہو جائے تو اس میں غیبت ہونے کا امکان ضرور ہی ہوتا ہے. پھر اخبار بینی یا کوئی اور بیکار مشغلہ, ان سب سے بھی بچتے رہو. صرف 30 دن گنتی کے ہیں, اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو کلام پاک پڑھو اور سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھو. اچھی اچھی کتابیں مستند اور معتبر بزرگوں کی پڑھو, اور اچھی محفلوں میں جہاں بزرگ ہیں اور معتبر ہستیاں ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو. لو چیزوں سے پرہیز کرنے کے ذیل میں ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ فلموں سے بچنے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے, ٹی وی سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. آدمی جتنا وقت وہاں ضائع کرے گا بعد میں بہت پچھتائے گا کہ یہ وقت اس کا خسارے کا ہو جائے گا. آپ حضرات میں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے, کئی فیملیاں ہیں جنہوں نے ٹی وی کو, جو حقیقت میں ہماری روحانیت کے لیے ٹی وی تھی, ہمیشہ کے لیے چھٹی دے دی, گھروں سے نکال دیا. یہ ہے بڑا مجاہدہ, بہت زبردست مجاہدہ, اور جس نے یہ مجاہدہ کر لیا اس نے اجر و ثواب بھی بہت زبردست پا لیا. ہمت کریں آپ حضرات, یہ شیطانی چرخہ ہے, اور آدمی کسی زندہ کی صحبت میں براہ راست نہیں بیٹھ کر بگڑتا, اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اتنا نہیں بگڑتا جتنا کہ ٹی وی کی صحبت میں بیٹھ کر بگڑتا ہے, جو بظاہر تو جاندار نہیں لیکن وہ کتنا بگاڑتا. اور اس سے اگلا قدم وی سی آر کا, اور اس سے اگلا قدم ڈش انڈیا کا. آپ حضرات اگر کچھ تھوڑی سی بھی روحانیت کا کچھ حصہ رکھتے ہو اپنے دل دماغ میں, اور تھوڑی سی بھی بصیرت کی نگاہ رکھتے ہو, تو آپ دیکھیں گے ایسے حضرات جو ایک طرف تو عبادات میں مطروب اور منہمک ہے اور دوسری طرف وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, فلمیں بھی دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, اور اس طرح سے دل بہلانے کے لیے یہ مشغلے بھی کرتے ہیں, اگر آپ پہچان سکتے ہیں تو دیکھ لیں آپ کے ان کی عبادات میں کوئی روحانیت نہیں, کوئی نورانیت نہیں. کسی اللہ والے سے جس کو اللہ پاک نے بصیرت کی نگاہ عطا فرمائی ہے اس سے پوچھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. یہ روحانیت کی حقیقت ہے ٹی وی, اور آدمی کو جب یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے ٹی بی سے تو جو چھٹکارا سوچتا ہے کہ کسی طرح علاج کرا کے جان چھٹ جائے اور صحت مل جائے، لیکن اس سے وہی سوچتا ہے کہ جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ میرے سامنے بعض آدمیوں کے حالات ہیں عبرت لاک کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے۔ بعضے وہ ہیں کہ جو اس بیوی کی دلچسپی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ فرائض یعنی فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ خود ہی فرما دیجئے، اپنے دل سے فتویٰ لے کر مجھے بتا دیجئے کہ جو فرض نمازیں چھوڑ دیں وہ اللہ کا مجرم ہے کہ اللہ کا دوست۔ کھیل تماشے آتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید دشمنان اسلام جان بوجھ کر بھی ایسے مبارک مہینے میں کھیل کود رکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں خوب تفریح اٹھائیں اور اس طرح سے ان کو دین سے در حقیقت غافل کرنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی نہ دیکھے گا نہ دماغ اس کا ادھر منتشر ہوگا۔ مجھے وثوق سے معلوم ہے کہ بہت بڑی تعداد جب جمعے کے دن کھیل آتا ہے کہیں سے بھی تو جمعے کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی جب جمعہ چلا جائے تو ظہر پڑھ سکتے ہیں، لہذا کھیل نہ نکل جائے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس میں جو مزہ ہے وہ کسی کے بتانے سے لطف نہ آئے گا۔ لیکن جیسا یہاں لطف اٹھایا ہے ویسے وہاں جب مار پڑے گی اور ویسے وہاں درگت بنے گی تو ہائے دہائی کرے گا اور اس وقت کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ نہ دیکھتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس لعنت کے کام کو اور اس لعنت کی چیز کو، بلکہ اس وقت تو یہ پہلے حضور نے فرمایا ہے کہ شراب جو ہے یہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ، لیکن آج جو ہے نظر آتا ہے کہ شراب تو ہے ہی اپنی جگہ لیکن اس کی ایک بہن اور بھی ہے، وہ ٹی بی ہے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اچھے اچھے آدمی جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کر آہستہ آہستہ اس سے بگڑ جاتے ہیں اور اخلاق جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور لوگ اتنے اعتبار کرتے ہیں، میں نے کچھ وقت پہلے ثبوت کے لیے آپ حضرات کو بتایا کہ فلموں میں ڈراموں میں کام کرنے والے میدان صاف ایک دم، نہ نماز کے نہ روزے کے، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، داڑھی لگائی، مولانا بنایا، پکڑ باندھ دیا، ڈنڈا ہاتھ میں دے دیا اور انہوں نے فلمیں بنائی۔ میں نے اس زمانے میں آپ کو جو حضرات بھی تھے بتایا اور جتلایا کہ دیکھو یہ فلم کے لوگ ہیں، آپ کو ہمیں قریب سے دیکھے تو پتا چلے کہ داڑھی اصلی ہے یا مصنوعی ہے، نہ جانے کیا کیا ڈرامے کرتے رہتے ہیں۔ اور لوگ ایسے متاثر، عجیب مولانا صاحب آئے تھے سفید داڑھی تھی، آج کے زمانے میں بنی بنائی داڑیاں اتنی بکتی ہیں۔ وہ کمبخت وہاں فلم جب بنا رہا تھا تو ایک اس نے اپنا سین دکھایا داڑھی منڈی میدان صاف، دوسرا سین دکھایا داڑھی لگا رکھی ہے مولانا صاحب بنا ہوا، پکڑ باندھ رکھا ہے سفید اور ڈنڈا ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ میں نے کہا دیکھتے ہو، اور سادے اور بھولے لوگ بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں بھائی وہ مولانا صاحب بڑی اچھی بات بتا رہے تھے، جو اپنے مطلب کی بات ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کہیں کا بھی ٹی وی ہو کوئی اس کا اعتبار نہیں، کیا کچھ ہے نا آج کل نہیں ہوتا ہے، فوٹو کس کا، صورت کس کی، روح کس کا، بات کس کی، اس طرح سے سب سے بڑی اچھی بات یہی ہے کہ اس کو چلتا ہی کر رہے ہیں، اور جو بھی چلتا کرے گا یاد رکھیے بہت بڑا مجاہد ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو زبردست اجر ملیں گے۔ اور جب تک وہ گھر سے رخصت نہیں کر سکتا تو اتنی پوری کوشش کریں کہ وہ خود نہ دیکھے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اجتماعی طور پر بھی، آپ حضرات بھی آمین کہیں کہ جن گھروں میں بھی ٹی وی ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، ان کو اس کی خرابی کا احساس ہو جائے کہ ہماری معاشرت خراب ہو گئی، پہلے ہم کیا تھے اور اب کیا ہو گئے، زمین و آسمان کا فرق ہو گیا کسی کی لعنت کی وجہ سے۔ جبکہ بہت آدمی دلدادہ ہے اور ہمارے مضامین سنتے ہیں تو بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جی مولانا صاحب ایک اچھے کام سے منع کرتے ہیں، تبلیغ کا یہ سلسلہ ہے، تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ اس کو دیکھ کر سدھرے کتنے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تجزیے نگاروں سے آپ پوچھ لیجئے کہ بگڑے کتنے ہیں۔ ویسے تو ہر برائی کے اندر تھوڑا بہت تو فائدہ ہوتا ہی ہے، یہ تو اللہ پاک نے خود اپنے کلام پاک میں کہہ دیا ہے، شراب جو ہے اس کے اندر، جوا جو ہے اس کے اندر، تھوڑا بہت فائدہ ہے، زیادہ نقصان ہے، اللہ پاک نے حرام کیوں کر دیا؟ ہر برائی میں تھوڑا بہت تو کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برا کہہ دے، برا سمجھ لے، اور اللہ کے رسول لعنت بھیج دے، حضرات علماء حقانی علماء ربانی اس کی وضاحت بتا دیں، اس کے بعد پھر اس میں قیل و قال جائز نہیں، اور جو قیل و قال کرتا ہے وہ نتیجہ خود بھگتے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں رمضان شریف میں دو عبادتیں سب سے بڑی ہیں، ایک تو کثرت سے نمازیں پڑھنا، اس میں تراویح کی نماز بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ تہجد کی چند رکعت ہو جاتی ہیں، پھر اشراق، چاشت، اوابین کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. دوسرے تلاوت کلام پاک کی قدر جتنی بھی ہو، جتنی بھی توفیق ہو، کرتے رہنا چاہیے. ان نمازوں کے متعلق انشاءاللہ رمضان المبارک میں جو موقع مناسب ہوگا تو تفصیل بھی عرض کروں گا، اور آپ حضرات میں ہمت پکڑیں، کوشش کریں، یہ صلاۃ التسبیح اس کو کیونکہ بہت کم پڑھتے ہیں اس لیے بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ حضرات سیکھ لیں اور ابھی سے کام شروع کریں. رمضان میں کم از کم اتنا کر لیں کہ پورے مہینے روزانہ پڑھ لیا. عام آدمی کے لیے 20-25 منٹ کا معاملہ ہے، اور جس کی زبان تیز چلتی ہو تو اس کے لیے 15 منٹ چلا. اور نماز ایسی زبردست ہے، حضور نے فرمایا 8 قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نئے پرانے جو جانتا ہے یا بھول گیا، کھلم کھلا کی یا چھپ کر، چھوٹے ہیں یا بڑے، اور آج یہ قسمیں ہو سکتی ہے، نبی کوئی قسم نہیں. وہ باہر کا اس کا بھی انشاءاللہ اپنے موقع پر ذکر کروں گا. اختصار سے اتنا ہی عرض ہے کہ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ نوافل میں نماز شکرانہ، نماز توبہ، نماز حاجت، یہ بھی نوافل میں ہے، ان کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ پاک کی طرف سے توفیق ملے، شکرانہ بھیجا کریں، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ توفیق ملے. پھر بھی احساس ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، قصور ہم سے ہو جاتے ہیں، ہمیں بعض وقت احساس نہیں ہوتا. نماز توبہ بھی پڑھتے رہیں، نماز حاجت بھی پڑھتے رہیں، اس طرح سے نوافل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کثرت سے پڑھا کریں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو. آگے ارشاد فرماتے ہیں کلام اللہ پڑھنے کے کئی فائدے ہیں. 3-4 عبادتیں اس میں شریک ہوتی ہیں، اور یہ بہت باعث برکت ہیں، یعنی دل میں عقیدت، عظمت اور محبت، اور یہ خیال کر کے پڑھنے سے کہ اللہ پاک سے ہم کلامی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ دل کی عبادت ہے. زبان بھی تکلم کرتی ہے، یہ زبان کی عبادت ہے. کان سنتے جاتے ہیں، اور آنکھیں کلام الہی کی عبارت کے نقوش کی زیارت کرتی ہیں. تو ان تمام اعضاء کی عبادات میں جداگانہ ثواب ملتا ہے، ان اعضاء کا اس سے زیادہ اور کیا صحیح مطلب ہو سکتا ہے. اور یہ سعادتیں ہی نہیں بلکہ ان میں تجلیات الہی مضمر ہیں. نور حاصل ہوتا ہے، اور نور کے معنی روشنی کے نہیں بلکہ تمانیت قلب کے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. جب اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا اور تجلی ہوگی، اللہ پاک اطمینان قلبی نصیب فرمائیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی. اور اسی کے ذیل میں اللہ پاک نور بھی عطا فرمائیں گے. ایک ایک عرض پر اللہ پاک 10-10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ 10 ہماری آپ کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ 10 کتنی ہیں. تو اس لیے کثرت سے تلاوت کیا کریں، اور اس مبارک مہینے سے خاص تعلق. ایک اور بات فرماتے ہیں، تلاوت کلام اللہ سے اگر تھک جائیں تو عادت ڈالیں کہ کلمہ طیبہ کی تکرار زبان پر ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. ان متبرک دنوں میں جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہمیشہ کام آئے گی. لا الہ الا اللہ 10-15 مرتبہ پڑھیے، اور پھر ایک بار محمد رسول اللہ پڑھیے. اسی طرح درود شریف کی بھی کثرت رکھیے. ان محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی بدولت ہمیں یہ سب دین و دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں. خلاصہ کائنات، محبوب رب العالمین، حضور سرور کونین، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہزاروں جانیں قربان، اور یہ کائنات قربان. آپ سے ہمارا قلبی تعلق زبردست کبھی ہونا چاہیے, اور اس کے لیے اعمال صالحہ یہ شرط ہے اور درود شریف کی کثرت. تو پھر دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا زبردست تعلق قوی ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے اس سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے. فرماتے ہیں استغفار جی بھر کر تو کر چکے, اب بھی چند بار کرتے رہیے, زیادہ ماضی کے پیچھے نہ پڑیے. اب مستقبل کو سوچئے, مستقبل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعات اور عبادات میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے. اس طرح مومن اور روزے دار کی ساری ساعتیں عبادت ہی میں گزرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. ماضی کے سوچنے کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں, لیکن ان کو آپ اتنا وہ نہ بنا لیجئے کہ معافی مانگنے کے بعد بھی آپ انہیں کو پیٹتے رہے اور روتے رہے ہائے میرے گناہ. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے معاف کرنے کے سلسلے میں فرمایا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد, آپ آدھا خلافی نہیں کریں. ایک کریم ذات جب یہ کہے کہ ہم نے بخش دیا تو اس کے بعد اطمینان رکھو. وقت بہت مختصر ہے اس لیے چاہتا ہوں کہ مضمون اور گوشت گزار کر دوں. کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سے تم نوکری کے لیے گئے, اس نے کہا کاغذات دے دو یا دستخط کر دو تمہاری نوکری ہو گئی. باہر نکلتے کہتے تھے کام بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کام بن گیا, ہم نے دعا قبول کر لی, ہم نے گناہ معاف کر دیے. کہتے ہو پتا نہیں قبول کی کہ نہیں, پتا نہیں اللہ میں نے گناہ معاف کیے کہ نہیں. فرماتے کیسی بے قدری, کیسی گستاخی, خبردار. اس گستاخی کے مقصد کیا, معافی مانگ لی اللہ پاک بڑے قریب. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کسی دفتر میں کام کرتے ہو تو تہیا کر لو کہ تمہارے ہاتھ سے, زبان سے, قلم سے خدا کی مخلوق کو کوئی پریشانی نہ ہو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی ناجائز غرض سے اس کا کام نہ روکو, کوئی بات شریعت کے خلاف نہ کہو, اور اپنے آپ کو خلاف شرع کاموں سے روکے رکھو. اگر تم تاجر ہو تو صداقت اور امانت سے کام کرو, کسی قسم کے ایسے لالچ یا نفع سے کام نہ کرو جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے یا تمہارا معاملہ کسی کی ایذا کا سبب بن جائے. آگے ارشاد فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کا سر چشمہ ہے, ان کو نیچا رکھیں. بد نگاہی صرف کسی پر بری نگاہ ڈالنا ہی نہیں بلکہ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا, حسد کی نظر سے دیکھنا یا برائی کی نظر سے دیکھنا بھی آنکھوں کا گناہ ہے. روزے داروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بات بات پر غصہ آتا ہے, گھر کے اندر یا گھر کے باہر کہیں بھی ہو, یہ بات اچھی نہیں ہے. روزے دار تو بندگی اور شکستگی پیدا کرتا ہے, عجز و نیاز پیدا کرتا ہے. روزہ تو بندگی اور شکستگی پیدا کرتا ہے, عجز و نیاز پیدا کرتا ہے. پھر یہ روزے کا بہانہ لے کر بات بات پر غصہ اور لڑنا جھگڑنا کیسا. روزہ تو درماندگی کی چیز ہے, یعنی آدمی میں مسکنت پیدا ہوتی ہے. مسکنت کا تقاضا لڑائے جھگڑا تھوڑا ہی. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے مجھے غصہ آ رہا ہے, بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی تم سے دوسرا بھیڑے تو کہو میرا روزہ ہے مجھ سے نہ الجھو. نہ اپنی زبان خراب کرو نہ میری زبان خراب کرو, نہ اپنی عافیت خراب کرو نہ میری عافیت خراب کرو. فرماتے ہیں اس میں تواضع پیدا ہونی چاہیے, کوئی خلاف مرضی بات نہ کرے, اور اگر کوئی خلاف مرضی بات کرے تو اس سے نرمی سے بات کرو. جھک جانا چاہیے, جھک جانے میں بڑی فضیلت ہے, یعنی اپنے آپ کو کم سمجھ لو, تواضع اختیار کرو. 30 دن تک یہ کر لیجئے, اس میں بڑا مجاہدہ ہوتا ہے نفس کا اور تمام عمر کام آتی ہے. یہ عادت بڑی نعمت ہے جو ان دنوں میں آسانی سے ہاتھ آ جاتی ہے. رمضان کی راتیں عبادتوں میں گزارنے سے دن میں بھی سچائی اور دیانت سے کام کی عادت ہو جاتی ہے. اس کا اہتمام کریں کہ مسجدوں میں باجماعت نمازیں ادا کریں, اور اگر توفیق اور فرصت مل جائے تو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں, تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ نماز عصر کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے رہیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں, قرآن شریف پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, غروب آفتاب سے پہلے سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اور کلمہ طیبہ اور کلمہ تنزیل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں, اور قریب روزہ کھولنے کے خوب اللہ پاک سے مناجات کریں اور دعائیں کریں. دنیا کی دعائیں مانگیں, آخرت کی دعائیں مانگیں, فراغت قلب اور عافیت کاملہ کی دعائیں مانگیں. اکثر دیندار عورتیں اس بات کی شکایت کرتی ہیں کہ ان کو روزہ افطار کرنے سے پہلے عصر اور مغرب کے درمیان تسبیحات پڑھنے یا دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ یہ وقت ان کا باورچی خانے میں صرف ہو جاتا ہے، کھانا تیار کرنے میں مشغول رہتی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ وقت بھی عبادت ہی میں گزرتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے وہ روزہ کھانا تیار کرنے کی مشقت گوارا کرتی ہیں، جو اچھا خاصا مجاہدہ ہے. پھر روزے داروں کے افطار اور کھانے کا انتظام کرتی ہے، جس میں ثواب ہی ثواب ہے. اور وہ جن عبادات میں مشغول ہونے کی تمنا کرتی ہے، یہ ان کی تمنا خود ایک نیک عمل ہے، جس پر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. پھر یہ بھی ممکن ہے غروب آفتاب سے آدھ گھنٹے پہلے انتظامات سے فارغ ہونے کا اہتمام کر لیں، تو پھر ان کو بھی یکسوئی کے ساتھ رجوع اللہ ہونے کا موقع مل سکتا ہے. اور اگر نہ بھی ملے تو ثواب انشاءاللہ ضرور مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائے. صرف نماز روزہ ہی اللہ کے فرائض نہیں ہیں، اور بھی فرائض ہیں، اور بھی احکامات ہیں، ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. مثلاً غذا، قطع، لباس، پوشاک سب شریعت کے مطابق ہو، پردے کا خاص اہتمام ہو، بے پردہ باہر نہ نکلے، اور ویسے بھی شریعت نے جن کو نامحرم بتایا ہے ان سے بے تکلف ملنا جلنا بھی گناہ ہے. اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آپس میں جب ملیں، بات چیت کریں، تو فضول تذکرے نہ چھیڑے. ایسے تذکرے میں عورتیں ضرور غیبت کے سخت گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں. نام و نمود کے لیے کوئی بات نہ کریں، یہ بھی گناہ ہے. اگر ان باتوں کا اہتمام نہ کیا تو باقی اور عبادات سب بے وزن ہو جاتی ہیں، اور اس سے معاہدے کا قوی اندیشہ ہے. خوب سمجھ لو، ایک مبارک مہینے میں ہر نیک عمل کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. چنانچہ جہاں اور عبادات وغیرہ ہے، وہاں اس مبارک مہینے میں صدقہ اور خیرات خوب کرنا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق جس قدر ممکن ہو یہ سعادت بھی حاصل کر لیں. اپنے مرحوم اعزہ آبا اور اجداد اور احباب کے لیے یہ سال ثواب کرنا بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور بہترین صدقہ ہے. میں اپنے ذوق اور قلبی تقاضے سے ایک بات کہتا ہوں، جس کا جی چاہے عمل کرے یا نہ کرے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق واجب فرمائے ہیں. انہوں نے پالا، پرورش کیا، دعائیں کی، راحتیں پہنچائیں، اور جب تک تم بالغ نہیں ہوئے تمہارے کفیل رہے، اور جب تم بالغ ہوئے تو تم نے ان کی کیا خدمت کی ہوگی. تو دیکھو جتنا سرمایہ ہے اپنی زندگی بھر کے اعمال حسنہ کا اور طاعات نافلہ کا سب نظر کر دو. اپنے والدین کو ان کا بہت بڑا حق ہے، کیونکہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے مظہر ربوبیت بنایا ہے. اس عمل خیر کا ثواب تمہیں بھی اتنا ہی ملے گا جتنا دے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ تمہارا ایثار ہے اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے. میں تو اپنی ساری عمر کے تمام عبادات اور طاعات نافلہ اور تمام اعمال خیر اپنے والدین کی روح پر بخش دیتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ اب بھی حق ادا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت واسعہ سے قبول فرما لیں. اپنی عبادات نافلہ کا ثواب احیاء اور اموات دونوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے. یعنی عزیزوں میں جو زندہ ہیں، پیر و مرشد ہیں، عزیز ہیں، رشتے دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو آپ جو زندہ ہیں ان کو بھی اگر ثواب بخشنا چاہیں، ان کے لیے ذخیرے کی دعا کر دیں. یا اللہ ان کے لیے ذخیرہ فرما دیں. جب وہ دنیا سے جائیں گے ان کو ثواب مل جائے گا، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو نقد مل جائے گا. فرماتے ہیں یہ تو خلاصہ ہے رمضان المبارک کے اعمال کا، لیکن یہ تو ذاتی طور پر تمہاری عبادات ہوئیں. اب دین کے مطالبات اور بھی ہیں. تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعائیں کرو. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان روزانہ 27 دفعہ تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرے تو اس کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. مطالبات ایمانیہ کچھ اور آگے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو مسلمان اس زمانے میں زندقے اور الحاد کی طرف جا رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعائیں مانگیں. اس لیے کہ یہ بھی تو امت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین کی عظمت، ہدایت اور دین کا فہم عطا فرمائے، اور صحیح اور قوی ایمان اور اسلام عطا فرمائے. پاکستان اور اہل پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی خوب دعائیں مانگے، اور سارے عالم اسلام کے لیے بھی خوب دعائیں مانگے. رمضان المبارک کے متبرک مہینے میں یہی دعائیں مانگنی ہیں. اب آپ جو ہیں آمین کہتے جائیے، دعائیں شروع ہو رہی ہیں. یا اللہ، آپ نے اس متبرک مہینے میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اور آپ کے محبوب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں دی ہیں، یا اللہ ہم سب ان کے محتاج ہیں، آپ ہم سب کو سبھی عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم لوگ جو توبہ و استغفار کریں وہ سب قبول کر لیجیے. ہمارے متعلقین دوست احباب کو توفیق دیجیے کہ وہ آپ کی عبادت و طاعات میں مشغول ہوں. ہم میں جو جو خامیاں ہیں سب کو دور کر دیجیے. ہم کو کبھی سے کبھی ایمان عطا فرمائیے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق دیجیے. یا اللہ ہماری آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کو لغویات سے پاک رکھیے. یا اللہ ان میں اپنے ایمان کا نور بھر دیجیے. اور یا اللہ ہمیں اس سلسلے میں ایمان کا نور عطا فرمائیے. یا اللہ سب مسلمین مسلمات پر رحم فرمائیے. یا اللہ تمام مومنین مومنات پر رحم فرمائیے. تمام مملکتوں میں جہاں جہاں مسلمان بے راہ روی پر پڑ گئے ہیں، ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا ہے، اس کو دور فرما دیجئے. ان کو اتباع شریعت اور سنت کی توفیق عطا فرمائیے. ان کو اپنا بنا لیجئے. ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو بھی، یا اللہ ہمارے بوڑھوں کو بھی، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی، یا اللہ ہم مردوں کو بھی، یا اللہ ہماری عورتوں کو بھی حضور کی ساری امت کو ہدایت دے دی. یا اللہ آبادی مطلق ہیں، سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے. یا اللہ خصوصاً پاکستان میں یہ زندگا اور الحاد کا بڑھتا ہوا سیلاب ہے، یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے. اور اس سیلاب بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائیے. آئندہ نسلیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے دلوں میں دین کی عظمت اور آخرت کا خوف پیدا فرمائیے. یا اللہ ان میں انسانیت اور شرافت کے احساس اور جذبات پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہر طرح کی برائیوں سے، تباہ کاریوں سے بچا لیجیے. یا اللہ ہمارے ملک میں جو منکرات اور فواحش عام ہو رہے ہیں، آپ کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہو رہی ہیں، ہم مسلمانوں کو ان تباہی اور بربادی سے بچا لیجیے. جو لوگ حواس پاکتا ہیں ان کی بھی رہنمائی فرمائیے. یا اللہ پاکستان کو تمار خانے، شراب خانے، نائٹ کلبوں، ریڈیو ٹی وی کی لغویات، سینما گھروں اور تمام فواحشات سے پاک و صاف فرما دیجیے. یا اللہ ارباب حل عقب کو توفیق دیجیے اور ان کا احساس دیجیے کہ وہ اپنے اختیارات سے ان منکرات کو مٹائیں اور دور کریں. یا اللہ امن کی صورت پیدا ہو. بیرونی سازشوں، دشمنوں کے نقصان نسانی سے ہماری مملکت اسلامیہ کو بچا لیجیے. ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ آج ہم سب مسلمان، خصوصاً یا اللہ پاکستان والے اور خصوصاً شہر کراچی والے بڑے اطلاع میں ہیں، ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ سکون ادا فرما دیجیے. یا اللہ فضا کو ہمارے پرسکون بنا دیجیے. یا اللہ ظالموں کے تسلط سے بچا لیجیے. یا اللہ مبارک مہینہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ ساری امت کو نصیب فرمائیے. ہر پریشانی سے سب کو محفوظ فرمائیے. جب ہمارے حضرت نے یہ بیان فرمایا تھا، اس وقت حالات نہ تھے، آج وہ حالات ہیں کہ ہمارا جینا دوبر ہو گیا ہے. اے اللہ آپ ہماری خبر لے لیجئے، ہمارے حل کو رحم فرما دیجئے. آپ رحم نہ فرمائیں گے تو ہم آ جائیں. یا اللہ جان مال کی، عزت آبرو کی، ہر چیز کی یا اللہ مشکل پڑ گئی ہے. یا اللہ ہر چیز کے لالے پڑ گئے ہیں. یا اللہ ہمیں غیروں کا سپرد نہ کیجیے. آپ اپنے حفاظت میں رکھیے، اپنے محتاج رکھیے. ہم حضور کے امتی ہیں، آپ کے بندے ہیں. اے اللہ آپ کے ایک نئے بندے نے یہ دعائیں مانگی ہیں، ساری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم یہ دعائیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اتنا مبارک کی برکت سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو دعا مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. جس میں ہماری بہتری ہو، دین و دنیا کی فلاح ہو، یا اللہ وہ سب ایمان سامان فلاح و صلاح ہمیں عطا فرما دیجیے. نہ قرض احسان سے ہمیں بچا دیجیے. اپنی رضا کاملہ عطا فرمائیے. آپ کا وعدہ ہے کہ یہ مہینہ آپ کا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنا بنا لیجیے.
کہ اللہ آپ مربی ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں، ہماری پرورش کرنے والے ہیں، ہمارے رزاق ہیں، ہمارے کارساز ہیں، تو پھر یا اللہ ہم سے ہماری ان غفلتوں کو دور کر دیجیے، اپنا صحیح تعلق ادا فرما دیجیے، ہمارے سارے معاملات دین کے ہوں یا دنیا کے یا اللہ تب آسان کر دیجیے، مرنے کے بعد برزخ کے تمام معاملات آسان کر دیجیے، یوم انصاف کا معاملہ آسان فرما دیجیے اور اپنی رضا کاملہ کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے محبوب حضرت شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے حشر میں بھی ہم پر رحمت نازل فرمائیے، ہم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دیجیے اور باطن کو بھی پاک کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کے انوار و تجلیات یا اللہ محسوس کرا دیجیے، یا اللہ سب کچھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے روزے اور عبادات چاہے ناقصی ہو آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے اور کامل اجر عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں، آنے والے خدشات اور آفات ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ یا اللہ کھانے پینے کی چیزوں میں گرانی روز افزوں ہوتی جا رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، وبائیں آ رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، سب سے حفاظت فرمائیے، ہم کو پاکیزہ اور اردہ غذا عطا فرمائیے، ہماری تمام حاجات پوری فرمائیے، ہم کو اسلام پر قائم رکھیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ آمین یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے الہ العالمین، آپ کریم ہیں، کرم ہی کرم فرمائیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، یا اللہ سب کو نصیب فرمائیے، حضور کی ساری امت کو نصیب فرمائیے۔ یا اللہ مجھے بھی سارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی ایک ایک عبادت آسان فرمائیے، قبول فرمائیے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائیے، حضور کی ساری امت پر رحمت فرما لیجیے۔ اے اللہ حضور کے امتی ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اے اللہ سے نیکیاں کرا لیجیے، تمام سے ہمیں بچا لیجیے، پولیس سے ہماری تمام سب سے راہ کو آپ کر دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں، یا اللہ کرم ہی کرم فرمائیے۔ یا اللہ قرآن پاک اور ہر عبادت، روزہ، نماز وغیرہ آسان فرمائیے۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، یا اللہ اس سلسلے میں ہر کمزوری کو دور فرما دیجیے، ہر رکاوٹ کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور کی ساری امت پر رحمت فرمائیے، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے۔ یا اللہ تمام داغ اور دبے دو دیجیے۔ یا اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے